السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء آیت نمبر 42. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. ام لہم آلہتم تمنعوہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. کہ یہ کچھ ایسے رب رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں، وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، اور مذاق اڑانے کے باوجود یا طنز کرنے کے باوجود جب عذاب نہ آیا یا نہ آتا تو وہ کہتے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عذاب ہم پر آ جاتا. تو بتایا گیا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ فوری عذاب پر گرفت نہیں فرماتا. اور اگر اب عذاب آ بھی جائے، قل من یخلؤکم، کہ عذاب اگر آتا بھی ہے تو کوئی ہے تم کو بچانے والا؟ یکلؤکم کا لفظ آیا ہے اور کاف لام حمزہ اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے. القلاۃ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا اور اسے باقی رکھنا. اسی لیے عربی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کلا اکلّہ، اللہ تمہیں محفوظ رکھے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو ایسے ہی عربی زبان میں بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کلا اکلّہ، کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے. تو اسی بنا پر یہ جملہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. قل من یکلؤکم باللیل، کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے. اور عربی زبان میں المکلؤ کسی گودی کو کہا جاتا ہے، ہر وہ مقام جہاں کشتیوں کو محفوظ رکھا جا سکے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کشتیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں گودی کہا جاتا ہے اس کو. اور اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہم لوگ گود کا استعمال کرتے ہیں نا، کہ گود میں لے لیا جائے، یعنی محفوظ کر لیا جائے، بچہ محفوظ ہوتا ہے وہاں پر. تو یہ حفاظت کے معنوں میں آتا ہے کہ کوئی چیز کو محفوظ کر لینا. تو اللہ تعالیٰ خود انہیں سے سوال کر رہے ہیں کہ جو تم اتنی عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، یا تم یہ تو نہیں سوچتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ اس عذاب سے کیسے بچا جائے، یا اس دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا جائے، بلکہ الٹا تم عذاب کے آنے کا جو تقاضا کر رہے ہو. تو اگر عذاب آ بھی جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے یا ابھی تک کر رہا ہے حفاظت؟ بلکہ تم تو اپنے رب سے یا پروردگار سے منہ موڑے ہوئے ہو. کوئی الہ ہے تمہارے پاس ایسے؟ کوئی تمہارا مددگار ہے ایسا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے؟ تو عذاب کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی اگر تمہیں لگ جائے تو تم اس وقت چیخ پکار اٹھو گے، اور لیکن تمہیں مدد کے لیے تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا. تمہارے یہ بے جان خدا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ تمہارے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، کوئی حفاظت نہیں کر سکیں گے. تو کیا تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو تو تم نے کیا اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کر رکھا ہے، یا تمہارے شریکوں نے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کوئی بندوبست کر رکھا ہے؟ نہیں. تو حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، جو تمہیں بچاتا ہے ہر مصیبت سے، مشکلات سے. تو اللہ ہی تو تمہاری حفاظت کر رہا ہے. تو الٹا انہیں سے سوال کیا گیا ہے، اگر اللہ کا اچانک کوئی عذاب تم پر آ جائے، یا اللہ کا کوڑا تم پر، عذاب کا کوڑا برس جائے، تو آخر وہ کون سا تمہارا حامی اور مددگار ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچا لے گا؟ تو ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا کچھ ایسے الہ رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے، وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مٹی کے بت یا پتھر کسی کام نہیں آ سکتے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آبا اور اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ایک اور ترجمہ لکھ لیتے ہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آبا اور اجداد کو طویل مدت تک سامان زیست سے فائدہ پہنچایا، کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کہ یہی غالب رہیں گے؟ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہم مال و دولت میں، مال و اولاد میں آگے ہیں، اور یہ چیزیں ہم کو کعبہ کی تولیت یا کعبہ کی حکمرانی یا جو بھی ہے، ہمیں سرداری ملی ہے وہاں کی، یہ ہمیں وراثت سے موروثی ملی ہے، وراثت سے ملی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دیکھ لو، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اسلام کا غلبہ کیوں ہوتا اور کفر اور شرک سمٹتا اور سکڑتا کیوں چلا جاتا؟ تو اس کے جو مطلب بتائے گئے ہیں کہ زمین کا اطراف سے گھٹنا، لوگ خود اس وقت بھی دیکھ رہے تھے اور آگے بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کی اسلام کو روکنے کی ساری کوششیں اکارت گئیں، بیکار گئیں، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا والا معاملہ تھا، کہ جو بھی وہ کام کرتے، جو بھی اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، وہ سارا الٹا انہیں پر پڑ جاتا تھا، اور اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا تھا اور کفار اور مشرکین کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جہاں جہاں اسلام کی دعوت گئی وہاں وہاں اسلام پھیلتا چلا گیا اور کفر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کفر کی سرزمین گھٹتی گئی، یہ گھٹتی جا رہی تھی اور اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اور یہ سلسلہ مزید چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا، یہاں تک کہ پوری سرزمین پر اسلام پھیل گیا۔ تو کفر کی سرزمین گھٹتی گئی، سمٹتی رہی، سکڑتی رہی، اور اسلام کی زمین بڑھتی چلی گئی۔ تو اب اس کا آغاز ہو چکا ہے، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور کفر سمٹتا جا رہا ہے، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور کفر کا زور ختم ہو رہا ہے۔ تو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا تمہاری آنکھیں کھلی نہیں رکھتے کہ تم دیکھو کس طرح سے ہم زمین کو اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ اور پھر غالب کون رہنے والا ہے؟ غلبہ کس کا ہو رہا ہے؟ تم خود دیکھ رہے ہو کہ مدینہ میں اسلام غالب آ گیا، یعنی اس وقت کے جو حالات تھے، مدینہ میں ایک ریاست مل چکی تھی مسلمانوں کو، یا پھر حبشہ میں مسلمانوں کو رہنے کا ٹھکانہ مل چکا تھا، اور جہاں پر بھی اسلام کا پیغام جا رہا تھا لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی ہزار ہا مخالفتوں کے باوجود اسلام اپنا زور نافذ کرتا جا رہا تھا، یا اسلام کا سکہ ہر جگہ، اسلام کا زور ہر جگہ موجود تھا۔ تو بہرحال کفر کی زمین گھٹ رہی تھی اور اسلام کی سرزمین بڑھتی جا رہی تھی، کفر کے پیروں سے زمین کھسک رہی تھی اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا تھا، اور مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کہ وہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہے، یہاں پر استفہام انکاری ہے، یعنی انہی سے الٹا سوال کیا جا رہا ہے کہ تم خود ہی سوچ لو اور تم خود ہی جواب دو، کہ یعنی وہ غالب نہیں بلکہ مغلوب ہے، یعنی کفر مغلوب ہے اور اسلام غالب ہے، وہ فاتح نہیں ہے بلکہ اسلام فاتح ہے، وہ مفتو ہیں، معزز اور سرفراز کون ہے؟ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اور ذلت اور خواری کس کے مقدر میں آ رہی ہے؟ کافروں کے مقدر میں آ رہی ہے، اسلام یا مسلمانوں کے نہیں۔ تو بہرحال کفر سمٹتا چلا گیا، اس کا تمام مفسرین نے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ زمین کا اطراف سے گھٹنے سے مراد اصل کفر کا سمٹنا، کفر کا کمزور پڑنا اور اسلام کا پھلنا پھیلنا ہے۔ تو اس بات کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے کہ ننقصہا من اطرافہا، کہ اطراف سے زمین گھٹ رہی ہے یا زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کفر سمٹ رہا ہے اور اسلام غالب آ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ آیت نمبر 45، قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطاوار تھے. یعنی وہی عذاب جس کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ لاؤ وہ عذاب، تو کیوں نہیں وہ ٹوٹ پڑتا؟ تو اب جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں کچھ بھی نہ سوجھے گا، اور پھر چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی. تو اب افسوس کر کے کیا فائدہ، اب پچھتا کر کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ تو اس وقت کے چیخو پکار، اس وقت کا چلانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. اور ویسے بھی جب انسان عذاب کو دیکھتا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہی ہے، لیکن اس وقت وہ کسی طرح سے بچ نہیں سکتا جب اگر وہ عذاب کے گھیرے میں آ جائے، چاہے وہ زلزلے ہوں یا طوفان ہو یا پھر اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا کوئی اور عذاب ہو. تو یہ وحی کے ذریعے سے تم کو نصیحت سنائی جا رہی ہے. اب اس نصیحت کو سن کر بھی تم ایمان نہیں لاتے یا اس عذاب سے بچنا نہیں چاہتے تو پھر کوئی تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کو نصیحت سنا دیں، نصیحت کر دیں. ماننا یا نہ ماننا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے. اب جن لوگوں نے حق کو سننے سے خود ہی انکار کر دیا تو مطلب وہ بہرے ہیں، یا حق کو دیکھنے سے وہ آنکھیں چراتے ہیں تو مطلب وہ اندھے ہیں، اور ان کے دلوں پر یہ پردہ پڑ گئے، مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کے دل پر یا ان کے کانوں پر یا آنکھوں پر اس قرآن کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو عذاب کا ایک ہلکا سا جھٹکا ان کے لیے کافی ہے، اور جب عذاب کا جھٹکا ان کو لگے گا تو پھر وہ خود ہی اعتراف کرنے لگیں گے. وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی خطاوار تھے، ہم ہی سے غلطی ہوئی تھی. وندع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائے کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں. حاسبین حسبہ سے ہے، حاسین با. اب یہاں پر مفسرین نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ موازین، ایکچولی یہ تو جمع کا صیغہ ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں موازین وزن سے ہے، اور یہاں پر اس سے مراد دراصل ترازو ہیں. تو اعمال کا وزن اس دن کیسے ہوگا اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو میزان کی جمع موازین. ایک تو مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو رکھا جائے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ترازو ہوں. اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اعمال کی حقیقت کیا ہوگی. یعنی اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یا تو کوئی جسم عطا کرے گا اعمال کو، یا ہو سکتا ہے کوئی شیپ دیا جائے، یا کوئی ناپنے کا پیمانہ ایسا ہو جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ناپ لیے جائیں یا تول لیے جائیں. جیسے اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک شخص ہے نماز کے لیے جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص ہے وہ بھی نماز کے لیے آتا ہے، دونوں نے باجماعت نماز پڑھی، دونوں نے تکبیر اولی سے نماز اٹینڈ کی. ایک شخص نماز میں پورے خشوع اور خضوع سے لگا ہوا ہے، اس کا پورا دھیان نماز کی طرف ہے، وہ اس کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ پڑھ رہا ہے جو اس کے نماز کے کہنا چاہیے حقوق جو ہوتے ہیں. اور ایک دوسرا شخص ہے جو کوئی سوچ لیے ہوئے آیا ہے، کوئی اس کے ذہن پر، دل و دماغ پر کچھ بوجھ ہے، اور اس بوجھ کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا سارا دھیان اپنے انہی مسائل میں لگا ہوا ہے، ساری سوچ ادھر ہی جا رہی ہے، بس ایک طرح سے جیسے کہ بٹن آن کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر امام کہتا ہے تو وہ جھکتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی خبر نہیں کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے. اب بظاہر تو دونوں کا عمل ایک سا ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں ایک امام کی اقتدا کر رہے ہیں، دونوں نے جو بھی کچھ نماز کے لوازمات تھے وہ ادا کیے بظاہر، لیکن اندرون جو ان کا حال تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی نیت تھی، جو طریقہ کار تھا، جو خشیت تھی، اب اس کو کون دیکھے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس حساب سے اس وقت پھر موازنہ کیا جائے گا، تولا جائے گا کہ کس نے کون سا عمل کس نیت کے ساتھ کیا تھا، کون سا نیک عمل تھا اور اس میں کتنا خلوص باقی تھا، کتنی اس کی گہرائی تھی اس عمل میں، کتنا اس کے دل کا ثبات تھا۔ اور اسی طرح سے برائی کا بھی معاملہ ہوگا کہ کتنی برائی کس نے کی تھی، کس نیت سے کی تھی اور کیا اس کی سوچ تھی۔ تو اس وقت سارا جو اعمال نامے کا وزن ہوگا یا اعمال کا جو وزن ہوگا وہ اخلاقی اوصاف کی بنا پر ہوگا۔ وہاں پر نیکیاں تولی جائے گی، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا کون کتنا صحت مند تندرست ہے یا موٹاپے کی وجہ سے زیادہ وزن ہے اور کون کتنا کمزور یا کم وزن کا ہے، نہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، لہٰذا اس کی خوبصورتی کی بنا پر اس کو زیادہ وزن دے دیا جائے، اور کوئی خوبصورت نہیں ہے تو لہٰذا اس کا پلڑا اوپر کر دیا جائے، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا مال و دولت والا ہے، کس کو کتنا مال دیا گیا تھا لہٰذا اس کی وجہ سے اس کے اعمال نامے کو وزن دار کر دیا جائے، اور جو غریب تھا اس کے اعمال نامے کو، اس کے ترازو کو اوپر کر دیا جائے، کم وزن ہو، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ اولاد بھی نہیں دیکھی جائے گی کہ اچھا کس کی اولاد زیادہ تھی، کس کا جتھا مضبوط تھا اور کس کا جتھا کمزور تھا، نہیں، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ شخصیت اور پرسنالٹی یا عہدہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کا عہدہ دنیا میں زیادہ اچھا تھا، کس کی پرسنالٹی زیادہ اچھی تھی، کس کی لوگ کتنی زیادہ واہ واہ کرتے تھے، کتنا کون مشہور تھا، نہیں، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں کس کو کیا کچھ ملا تھا، صلاحیتیں، ٹیلنٹ، کہ دنیا میں تو لوگ اپنی کالر کھڑے کرتے ہیں نا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، تو وہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے بھی اعمال نامہ نہیں تولا جائے گا۔ بلکہ وہاں پر اعمال نامہ تولنے کا جو خالص جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کس نے کس نیت کے ساتھ، کس سوچ، کس ارادے کے ساتھ کیا تھا، کون اخلاق میں اور صاف میں کتنا زیادہ اچھا تھا۔ تو نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، ٹھیک ٹھیک وزن کر کے بتا دیا جائے گا کہ ہاں فلاں شخص کی اخلاقی حیثیت کتنی ہے، کس شخص نے کیا پایا، کس نے کیا کھویا، کوئی اگر نیک ہے تو کتنا نیک ہے اور اگر کوئی بد ہے تو کتنا بد ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ترازو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ترازو سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ تصور دلانا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح ایک ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور وہ پلڑے ٹھیک ٹھیک وزن بتا دیتے ہیں کہ کون سے وزن زیادہ ہے، کون سا وزن کم ہے، تو اسی طرح ہمارا اس وقت میزان عمل اس وقت ہر انسان کے کارنامہ بتا دے گا، اس نے زندگی میں کیا کام کیا، اگر اس نے کام کیے تھے تو نیکی غالب تھی یا بدی کا غلبہ تھا۔ تو بہرحال یہ کیسی چیز ہے جو انسان کو ڈرا دینے کے لیے قادر ہے۔ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اعمال کو کچھ وزن دے دے، جیسے کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ بعض اعمال مجسم ہو جائیں گے، جیسے کہ صاحب قرآن کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے، وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں جاگتے رہ کر پڑھتا تھا اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے مومن کی قبر میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر اور منافق کے پاس بالکل کری شکل میں آئے گا۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو کوئی جسم عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال یہاں پر موازین کی صفت کیا ہے؟ قسط، عدل، انصاف۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کے اعمال نامے پر اپنی رحمت، رحم و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، کوئی ظلم و زیادتی کی ہی نہ ہو اور اس کے باوجود اس کو سزا دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عدل اور انصاف والی، اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ہاں، درگزر تو ہو سکتا ہے لیکن ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے بدلے میں انسان کو اس کا بدلہ دے گا، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے درگزر فرما دے، لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم دنیا میں ایسے کام کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں قابل قبول ٹھہریں، انشاءاللہ، آمین۔ اب یہاں سے تورات اور قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ یہاں پر تورات کی صفت بتائی گئی ہے کہ تورات کی کیا صفت ہے، اور یہاں سے ہی دراصل انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ آگے ہم اور مزید انبیاء کا ذکر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مختلف انبیاء کو کس طرح سے آزمایا اور کس طرح وہ اس میں پورے اترے۔ تو جو بات واضح ہوتی ہے انبیاء کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آزمایا، ان کے کندھوں پر اتنا اہم بوجھ ڈالا گیا، ذمہ داری ڈالی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، فرقان یعنی تورات، ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے جن کو وزیر بنایا گیا۔ پھر ہم آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے۔ تو رسولوں کے بارے میں جو ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی پہلے انبیاء تھے وہ کیا تھے؟ بشر ہی تھے۔ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو جو اس کا لب لباب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سارے انبیاء بشر تھے، وہ کوئی نرالی مخلوق نہیں تھے، نہ کوئی فرشتے تھے، نہ کوئی جن تھے، بلکہ انسان ہی تھے۔ تو اگر آج اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے جو پہلی بار پیش آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء وہی کام کے لیے آتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہی پہلے کے انبیاء کا بھی مشن تھا، ان کی تعلیم بھی یہی تھی، کیونکہ ان کو سیم کتاب دی گئی تھی، فرقان کہا گیا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی قرآن، اس کا نام بھی فرقان ہے۔ تو ان کی تعلیم یہی تھی، وہ یہی مشن لے کر آئے تھے، یہی کام لے کر آئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کے ساتھ خاص معاملہ رہا ہے، یعنی وہ لوگ بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرتے ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے مصائب، مشکلات، آلام آتے ہیں، سال ہر سال ان مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، بعض وقت ان کی ذاتی زندگی میں بھی ان کے لیے مصیبتیں آتی ہیں یا مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض وقت اللہ تعالیٰ کی اس دعوت، اس مشن کے نتیجے میں بھی ان کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید اور نصرت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے نوازتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ان کے مخالفوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نیچا دکھایا ہے، اور معجزانہ طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر چکا، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر چکا، لوط علیہ السلام، دوسرے جتنے انبیاء تھے سب کی مدد کر چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود، یعنی یہ جو بندے ہوتے ہیں انبیاء کرام، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بندے اور بشری ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دیا کہ سمندر کو انہوں نے جب عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جب وہ اپنا ہاتھ جیب سے نکالتے تو چمکتا ہوا نکلتا، اپنا عصا اپنی لکڑی کو جب نیچے ڈالتے پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اس کے باوجود بھی وہ انسان تھے، یہ نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کوئی فرشتے ہیں۔ الوہیت ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں تھی۔ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ جتنے انبیاء کرام تھے وہ سب انسان تھے، ان میں الہ کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہمارے اندر ہے یا اللہ ہم میں حلول کر گیا ہے، نہیں، وہ سب انسان اور بشر تھے۔ الوہیت کا نہ انہوں نے دعویٰ کیا نہ الوہیت کسی کو حاصل تھی۔ بعض اوقات ان سے کچھ فیصلے میں کمی زیادتی بھی ہوتی تھی، بعض اوقات کچھ نیکی کے خلاف کوئی کام بھی ہو جاتا تھا، آزمائشوں میں بھی وہ ڈالے جاتے تھے، بعض اوقات کچھ ان سے ایسی باتیں بھی سرزد ہو گئی جس کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگی، جیسے آدم علیہ السلام ہے یا سلیمان علیہ السلام ہے یا اور انبیاء اکرام نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے اہل میں سے ہو سکتا ہے؟ فوراً انہوں نے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی دعا کا انہوں نے جو ہے رخ چینج کر دیا۔ تو بہرحال یہ سب انبیاء جو تھے وہ انسان ہی تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے پوچھ بھی ہوتی تھی اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے تھے۔ آگے چل کر جب ہم انبیاء کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ضرور ہم ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، نہ ہی ان کو الوہیت کا کوئی درجہ حاصل تھا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے آغاز کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے وزیر بنایا تو فرقان عطا کی۔ اب یہاں پر جو تورات کی خصوصیت بتائی گئی کہ فرقان تھی، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کفار مکہ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام صرف ابھی مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں آئے نبی بن کر، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور یہ کتاب دراصل اس کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ ان کے جو آپس کے اختلافات تھے اس کی حقیقت کو اس کتاب نے واضح کیا، صحیح رہنمائی کی، اور اس کی روشنی میں سیدھا سیدھا راستہ نظر آتا تھا۔ اور تورات اس لیے آئی تھی کہ اولاد آدم کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دے، نصیحت تھی وہ، یاد دہانی تھی، ذکر تھا، اس میں سبق موجود تھے۔ اور پھر خاص طور سے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ یہ ساری باتیں، اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا رہے تھے، للمتقین، جو متقی تھے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی ہمیں جو بتاتا ہے، جو تورات کی یہاں صفت بتائی گئی ہے، قرآن کی بھی یہی صفت ہے کہ قرآن بھی کس کے لیے؟ نصیحت ہے، ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ آسمانی کتاب ہونے کے باوجود پھر وہ کتاب ان کے لیے نہ نصیحت کا ذریعہ بنتی ہے نہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو نصیحت اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہو، وہ غور و فکر کرے۔ یعنی متقین کی صفات یہ ہوتی ہے کہ اس قرآن سے وہ ہدایت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اس قرآن سے وہ نصیحت لیتے ہیں، اسی کی روشنی میں راستہ طے کرتے ہیں، ادھر ادھر نظر نہیں ڈالتے۔ ان کی نظر میں صرف اور صرف اہمیت اگر ہوتی ہے تو اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کیا ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن دراصل تورات سے بھی بڑھ کر ہے اس کی اہمیت، کیونکہ قرآن میں تمام پرانی کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے بہت سارے نام ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے، پہلے ہم آیات دیکھ لیتے ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون۔ تو وہ لوگ جو کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے نازل ہوئی ہے، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی یعنی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اب یہاں پر وہ متقین جو کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں، قیامت کا ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے۔ تو یہ دو خاص صفات پائی جاتی ہیں متقین میں۔ تو اگر آج ہم کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ہم اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کتاب کو ویسے ہی لینا چاہتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے لیا تھا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بتائیے، کیا دو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا متقین میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے؟ کیا متقین وہ ہوتے ہیں جو جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، جو اپنے جسم کو تکلیف دے کر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یا پھر متقین کون ہوتے ہیں؟ آپ اس آیت کی روشنی میں بتائیے، کیا وہ دو خاص کوالٹیز، خصوصیت بتائی گئی ہیں؟ ایک کیا ہے؟ یخشون ربهم بالغیب، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور پھر وہم من الساعۃ مشفقون، اور جن کو حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، یعنی قیامت کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تین الفاظ میں تورات کی تعریف کی گئی ہے، پھر بیچ میں یہ آیت ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور حاضر اب یہ، تو یعنی قرآن میں ان تین صفات کے علاوہ، یعنی قرآن میں وہ تین صفات تو ہے ہی ہیں، اب مبارک بھی ہے وہ الحمدللہ. اور کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ اس میں تمام کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور قرآن بھی کس لیے آیا تھا؟ کہ اولاد آدم کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دے، اس کو نصیحت کرے، زندگی کا سیدھا راستہ بتائے، اور روشنی اگر ہو سکتی ہے، حق اور باطل کا فرق اگر ہم کو معلوم ہو سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن سے معلوم ہو سکتا ہے. قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. تب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اندر وہ دو کوالٹیز پیدا کریں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اپنے رب سے ڈرنا ہے، اور یہی تو متقین کی صفات ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ چاہے تنہا ہوں، چاہے مجلس میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، انہیں اللہ کا ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ نافرمانی کے کام نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے. وہ ہر معاملے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہے. انہیں ہر معاملے میں اسی بات کی فکر کھائی جاتی ہے، فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میرا رب تو اس کام سے ناراض نہیں ہو جائے گا، میرا رب تو اس کام سے مجھ سے نالا ہوگا. نہیں، وہ ہر معاملے میں رب کی مرضی ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور پھر ان کو آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے. اور پھر جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا نا، کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت بھی برپا ہو گئی، تو ان کو اپنی موت سے، قیامت سے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اچانک نہ آ جائے موت. لہٰذا وہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقفہ، کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دیتے. ہر لمحے سے وہ نیکی کشید کرنے کے فکر میں رہتے ہیں. انہیں اپنے وقت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ وقت بیکار کے مشغلوں میں، بیکار کے کاموں میں ضائع نہ ہو جائے. ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت سے میں فائدہ اٹھا سکتی تھی یا اٹھا سکتا تھا، اور میں نے یہ کام اللہ کو ناراض کرنے میں لگا دیا. وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ غافل نہیں رہتے. ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اچانک قیامت نہ قائم ہو جائے، اور ہمیں اپنے رب کے پاس حاضر ہونا پڑے تو ہم کیا جواب دیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو وہ ہر لمحہ اسی چکر میں رہتے ہیں، اسی جوڑ جمع میں رہتے ہیں، کہ دنیا والے تو دنیا جمع کریں اور یہ لوگ آخرت کی نیکیاں جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں، جیسے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، کہ ان کو ہر وقت فکر کھائے رہتی تھی کہ ہم کون سا ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے آخرت ہماری کامیاب ہو جائے، اللہ کے پاس ہم کامیاب ٹھہریں، وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو حاضر ذکر مبارک، یہ ذکر مبارک ہے، انزلنا ہو، اس کو نازل کیا ہے. اف انتم لہو منکرون، کیا تم پھر اس کے انکاری ہو؟ یعنی اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی مبارک کتاب تمہارے پاس نازل ہو گئی ہے، اس کے باوجود تم اس کے انکاری ہو. تم دیکھ رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ تو یہ کتاب میں ہر قسم کی خیر و برکت ہے، ہر چیز تم اس سے جو مانگو گے ملے گا. تم اس سے دنیا مانگو گے دنیا بھی ملے گی، آخرت مانگو گے آخرت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی ان کے قدموں میں عزت دنیا کی بھی، اور دنیا تو ایسی ناک رگڑتی ہوئی ان کے قدموں میں ڈال دی گئی تھی. مدینہ کی مسجد کی طرف یا مدینہ کی طرف وہ دولت کا سیلاب امڑتا چلا آ رہا تھا، امڑتا چلا آ رہا تھا، لیکن ان کو اس کی ذرا سی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اس دولت میں انوالو نہیں کیا، بلکہ اس دولت کو انہوں نے لوگوں کے حوالے کیا اور خود دوسرے نیک کاموں میں لگ گئے. تمام وہ صحابہ کرام ہی تو تھے نا جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچایا. آپ کسی بھی صحابی کا واقعہ لے لیجئے، ہر صحابی آپ کو نظر آئے گا کہ اگر اللہ تعالی نے ان کو صلاحیت دی تھی اچھی گورنرشپ کی، حکمرانی کی، انہوں نے ملک کا نظام اتنے بہترین طریقے سے سنبھالا کہ عدل قائم کر دیا ماشاءاللہ. اگر اللہ تعالی نے ان کو فقہ دی تھی، فقہ کی گہری سمجھ بوجھ اگر ان کو دی تھی، انہوں نے قرآن اور حدیث کی فقہ لوگوں میں عام کی. کوئی امام تھا مسجد کا، کوئی قاری تھا، کوئی سیکھنے والا تھا، کوئی سکھانے والا تھا، اور یہ صحابہ کرام ہی تو تھے سکھانے والے. جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ گردنیں اونچی کر کر کے تمہیں دیکھو گے، اس وقت پھر غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا، صحیح بات اللہ کے رسول کے لوگوں تک پہنچانا. اور صحابہ کرام کو اسی لیے عدول کہا گیا کہ الصحابہ کلہم عدول، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اللہ کے رسول کی حدیثوں میں جھوٹ کو شامل نہیں کیا، انہوں نے اپنے فائدوں کے لیے حدیث میں ملاوٹ نہیں کی، بلکہ جو سچ تھا حقیقت بیان کر دی. وہ ماشاءاللہ اتنے بے باک اور نڈر تھے کہ ایک دوسرے کے سامنے وہ حق بات کہتے ہوئے نہیں ڈرتے تھے، نہ کتراتے تھے، چاہے سامنے والے کی اس میں پھر کوئی برائی ہی ظاہر کیوں نہ ہو، وہ عدل والے تھے، انصاف والے تھے، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے۔ آج ہمیں بھی کوئی ایسا مربی مل جائے، آج ہمیں بھی کوئی ایسا مل جائے تربیت کرنے والا کہ جو ہماری تربیت کر دے، جو ہمیں اللہ والا بنا دے، کہ لوگوں کو دیکھ کر، لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں، اور واقعی میں ہم قرآن ہم اس کو اپنائیں تو صحیح، اس ذکر کو، اس مبارک ذکر کو۔ اس قرآن نے تو ان کو دنیا میں ایسی عزت دی، ایسی عزت سے مالا مال کیا کہ لوگ ان کو دیکھے بغیر ان سے ڈرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، صحابہ اکرام کی۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس قرآن والے بھی ہیں، اپنے آپ کو قرآن والے بھی کہتے ہیں کہ ہم صاحب کتاب ہیں، پھر بھی ہمارے، آپ دیکھیں کہ ہمارے حصے میں دربدری ہی آئی ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب کو تھامیں، اس کتاب کو سب کچھ بنائیں اپنا۔ اور اس کتاب کی تعلیم کس نے دی ہم کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے، قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے بغیر حدیث کے۔ تھوڑا سا ہم قرآن کے نام دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ذکر کا لفظ آیا ہے اور فرقان کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو قرآن کے بھی جو نام علماء کرام نے ہم کو بتائے ہیں اور قرآن خود بتاتا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آٹھ نام بتائے گئے ہیں قرآن کے جو بہت مشہور ہیں۔ ان آٹھ ناموں میں پہلا تو القرآن ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ دوسرا الکتاب کہا گیا ہے، اور الکتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تیسرا نام بتایا گیا ہے فرقان، الفرقان، فرق کرنے والا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ چوتھا نام بتایا گیا الذکر، نصیحت، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، سورہ ہجر کی ہم نے آیت میں پڑھا تھا۔ پھر التنزیل، نازل شدہ، کیونکہ یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، یہ کوئی لکھی لکھائی نہیں آئی ہے، اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل ہوئی ہے۔ چھٹا نام ہے الحق، یعنی سچ، سورہ سجدہ آیت نمبر 3 میں اس کا یہ نام بتایا گیا کہ ام یقولون افترا بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے۔ ساتواں اس کا نام جو بتایا گیا ہے احسن الحدیث، بہترین کلام، اللہ نزل احسن الحدیث، سورہ زمر آیت نمبر 23۔ پھر آٹھواں اس کا نام بتایا گیا برہان، واضح دلیل، سورہ نساء میں آتا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ تو یہ سب اس کے قرآن کے جو بہت ہی مشہور نام ہیں، جو خود قرآن میں ہیں، وہ بتائے گئے ہیں۔ ویسے اس کے صفاتی نام تو بہت زیادہ ہم کو ملتے ہیں، مجید، کریم، عظیم، عزیز، نور، معیزہ، شفا، ہدا، رحمت، مبارک، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، مبین ہے، حکیم ہے، علی ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، مصدق ہے، مہیمن ہے۔ اور مہیمن جیسے کہ بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ ذکر کیا جاتا رہتا ہے آپ کے پاس، حفاظت کرنے والا، یعنی اس میں پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات بھی جمع کر دی گئی ہیں، اس کی حفاظت کر دی گئی ہے۔ حاضر ذکر مبارک، یہ جو مبارک ذکر نازل کیا گیا ہے، پھر کہ تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو، تو اس قرآن کو پڑھنے کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس قرآن کو پڑھ کر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس پر اندھے بہروں کی طرح گزر جائیں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہو یا ہم خود پڑھ رہے ہوں اور ہمیں خود اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا قرآن صرف تلاوت کے لیے آیا ہے کہ ہم بغیر سمجھے بوجھے اس کو پڑھ لیں؟ کچھ نہ کچھ تو اس کی تاثیر ہونی چاہیے نا، کیونکہ ذکر کہا گیا، اس کو نصیحت کہا گیا، تو نصیحت کب ہوگی؟ جب ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور آپ کے پاس، جیسے کہ مہاراشٹر کی مثال لے لیں کہ مہاراشٹر میں ہندی یا مراٹھی بولی جاتی ہے، اب مہاراشٹر میں اگر کوئی کیرلا کا آدمی آتا ہے اور وہ آپ کے سامنے کیرلا کی زبان بولتا ہے، ملیالم، تو کیا آپ کو وہ، اور وہ بار بار نصیحت کر رہا ہے آپ کو کہ اچھا دیکھیں یہاں سے ہٹ جائیں، گھر کی چھت گرنے والی ہے، لیکن آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تو آپ کہاں وہاں سے ہٹیں گے، اور آخر کار وہ چھت گر جائے گی، تو نصیحت آپ نے قبول ہی نہیں کی کیونکہ وہ دوسری زبان میں ہے۔ تو قرآن، چونکہ ہم جو نان عربک لوگ ہیں ان کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری، یا تو پھر ہماری عربی اتنی اچھی ہو کہ ہم اس کو بہت ہی آسانی سے سمجھ سکیں، بول سکیں اور پڑھ سکیں، یا پھر کم از کم ہم اس کا معنی اور ترجمہ یا فہم اس کا ہم سمجھ سکیں، تو جب تک قرآن کا اثر نہیں ہوگا, اور اس کا اثر ہونا ضروری ہے, بغیر اثر کے قرآن کا فائدہ نہیں ہو سکتا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو, آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے, تو اثر کیسے ہوگا؟ تو سمجھنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ قرآن تو اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا گیا ہوتا تو وہ اس کے خوف سے دبا جا رہا ہوتا اور پھٹا پڑتا. لیکن انسان آپ دیکھیں کہ اس کو پڑھ کر, اس کو دیکھ کر, اس کو سن کر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا, نہ ہم لرستے ہیں, نہ ہم پر خشیت طاری ہوتی ہے, نہ ہمارے دل نرم ہوتے ہیں, تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں. تو قرآن کا اثر ہونا ضروری ہے. بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جاتا مکہ میں, جب اللہ کے رسول اس کو پڑھ کر سناتے, صحابہ کرام پڑھتے, تو جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں, اور وہ پکار اٹھتے ہیں, اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. سورہ مائدہ میں آتی ہے یہ آیت. تو آپ خود سوچیں کہ غیر مسلم, یعنی ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے, لیکن جب قرآن سنا تو فوراً وہ اس کے گرویدہ ہو گئے, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, بہ پڑے. ہماری آنکھوں سے کب آنسو نکلتے ہیں قرآن پڑھتے وقت؟ ہوتا ہے کبھی ایسا ہمارے ساتھ؟ بعض اوقات تو جو اہل ایمان تھے ان کے دل کانپ اٹھتے تھے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کی گواہی دیتا ہے, وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بشارت دے دو انہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سورہ حج میں یہ مضمون آگے بھی ہم پڑھیں گے. پھر اس کو پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کو سن کر دل نرم پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدى اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ھاد. سورہ زمر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. یہ تو بہت پیاری آیت ہے, یقین جانیے. اور یہ لفظ اتنا اچھا لگتا ہے, اللہ نزل احسن الحدیث, کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے سارے مضامین ایک جیسے ہیں, جن میں کوئی تضاد نہیں, اور بار بار دہرائے گئے ہیں, اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اسے پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دیتا ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے, آپ بتائیں؟ کبھی ہوا ہمارا حال ایسا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا یہ حال ہوا ہو, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے بارے میں بتایا ہے؟ اور جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. سورہ انفال کی آیت ہے. مومن تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں, اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کیا ہوا ہمارا حال ایسے کہ اللہ کی آیت پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہو اور ہمارے دل کانپ اٹھے ہوں؟ اگر نہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہم پر وہ اثر نہیں ہو رہا, کیوں ہم اس کو ایسا نہیں لے رہے قرآن کو, ہم اس کو اس طریقے سے سنیں, پڑھیں, اس میں ہم ڈوب جائیں, بالکل اس کے اندر اپنے آپ کو ہم انوالو کر دیں. تو جو اہل علم ہوتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں, اور ان کے خشوع خضوع میں اضافہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے تو مکے کے جو مشرکین تھے ان کی عورتیں بچے سب ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اسے سن کر رونے لگتے. لوگوں نے کمپلین کی کہ ابوبکر صدیق آپ یہاں سے ہٹ جائیں اور یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے جائیں, ہمارے بچوں پر ہمارے عورتوں پر اثر ہو رہا ہے آپ کی تلاوت کی وجہ سے. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ ابوبکر نے اپنے گھر کے کونے کو مسجد بنا لیا تھا اور وہاں قرآن پڑھتے رہتے تھے اور بہت زیادہ روتے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے. بہت رونے والے شخص تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قرآن ایسی سوز والی آیت, قرآن کو وہ اس طرح سے سوز کے ساتھ پڑھتے تھے کہ جو سنتا اس کو بھی رونا آ جاتا تھا. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا طریقہ تھا کہ مشرکین مکہ کی عورتیں بچے سنتے اور ہجوم ہو جاتا تھا ان کا ابوبکر صدیق کی تلاوت سننے کے لیے. ایک بہت ہی اچھی حدیث ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ارى اللیلۃ فی المنام ذلۃ تنطف السمن والاسل فارى الناس یتکففون منها بایدیہم فالمستکثر والمستقبل. قال ابو بکر یا رسول اللہ بیبی انت واللہ لتدعنی فلعبرنها. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبروها. قال ابو بکر اما الذلۃ فزلولۃ الاسلام و اما الذی ینطف من السم والاسف القرآن فالقرآن حلاوته ولینه و اما یتکفف الناس من ذالک فالمستکثر من القرآن والمستقل. رواہ مسلم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں کے لپ میں لے رہے ہیں, یعنی جیسے ہم دونوں ہاتھ ملا لیتے ہیں نا, کوئی کم لیتا ہے اور کوئی زیادہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ آپ پر قربان, واللہ ہی مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ. ابو بکر صدیق نے کہا بادل تو اسلام ہے اور بادل سے ٹپکنے والے گھی اور شہد سے مراد قرآن مجید کی حلاوت اور شیرینی ہے, اور کم یا زیادہ حاصل کرنے سے مراد قرآن مجید کم یا زیادہ یاد کرنا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو جتنا قرآن یاد کرے گا, جو جتنا اس کو حلاوت سے جتنا خوش الحانے کے ساتھ پڑھے گا, یعنی وہ اتنا زیادہ قرآن سے مطلب پھر فائدہ اٹھا رہا ہے. ادروائز جو اس کو نہ یاد کرے نہ اس کی شیرینی کو اپنے اندر محسوس کرے تو پھر اس نے سمجھے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنا یہاں پر لیسن ختم کرتے ہیں. یہ بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے اور صحیح ہے, ابو داؤد کی ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئة آیت کتب من القانتین ومن قام بألف آیة کتب من المقنطرین. رواہ ابو داود, حدیث صحیح. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ 10 آیت کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا, جس نے روزانہ 100 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اسے فرما برداروں میں لکھا جائے گا, اور جس نے روزانہ 1000 آیت پڑھنے کا اہتمام کیا اس کا نام خزانہ پانے والوں میں لکھا جائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہم غافلوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روز کم سے کم 10 آیت تلاوت کریں گے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرما برداروں میں لکھے جائیں تو ہم 100 آیت روزانہ تلاوت کریں گے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خزانہ پانے والوں میں سے بن جائیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل وہ سب ہم کو ملے, تو پھر اس کے لیے ہم کو 1000 آیت روزانہ پڑھنی پڑے گی. اب ہم میں سے جو چاہے وہ جو لینا چاہے وہ لے لے. اور جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں بتایا کہ گھی اور شہد سے مراد اس کی شیرینی اور حلاوت ہے, تو جو جتنا زیادہ قرآن یاد کرے گا وہ اتنا زیادہ اس میں سے حصہ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے, کیونکہ یہ ذکر مبارک ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کو فرمایا, کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ھذا ذکر مبارک انزلناہ افأنتم لہ منکرون. تو ٹھیک ہے, اس وقت کے کافروں کے لیے کہا گیا تھا کہ تم اس مبارک کتاب کو نہیں مانتے ہو, تم اس کے منکر ہو رہے ہو. تو آج تو مسلمان خود اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں, اس کے انکاری ہیں. ٹھیک ہے زبان سے نہیں کہتے، انکار نہیں کرتے زبان سے، لیکن کب کھولا تھا قرآن ہمارے گھر کے مردوں نے؟ کب کھولا تھا قرآن ہمارے گھر کے نوجوان لڑکوں نے؟ کب کھولا تھا قرآن ہمارے گھر کی نوجوان لڑکیوں نے؟ اور کب کھولا تھا قرآن خود ہم نے؟ کیا ہمارا اور اس کا ایسا تعلق ہے جیسے کہ سانس کا تعلق ہوتا ہے؟ جیسے کہ سانس ہمارے لیے درکار ہے روزانہ، بغیر سانس کے ہم جی نہیں سکتے، تو ایسے ہی قرآن ہمارے لیے ہو کہ بغیر قرآن کے زندگی کا تصور محال ہو ہمارے لیے. یہ قرآن حاضر ذکر مبارک ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کا ساتھ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی رکھے تاکہ قبر میں خوبصورت ساتھی کی شکل میں یہ قرآن ہمارے ساتھ آئے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون